اس کے بعد آیت نمبر 37 اور اگلی چند آیات سے میں بہت اہم نقطہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ایک منہ بولے بیٹے تھے، ان کا نام زید تھا، وہ خاندانی غلام نہیں تھے، لیکن جیسے بچے پکڑے جاتے ہیں ایسے اغوا کر لیے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تو تحفے میں انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ غلام پیش کیا۔ اس دور میں غلام بکتے تھے جس طرح اس دور میں کوئی مشین بکتی ہے، آپ کو تحفے میں دیتے ہیں کہ وہ آپ کا کام کرے، اور اس دور میں چونکہ کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو غلام رکھنا پسند نہ کیا، آزاد کیا، اور اس کے بعد ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب ہوا کیا، لوگ ان کو اللہ کے نبی کی نسبت ہی سے پہچانتے تھے۔ جب یہ جوان ہوئے اور اللہ کے نبی نے اپنی پھوپھی زاد کزن حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے سامنے زید کا رشتہ پیش کیا، قریشی خاندان کی تھیں اور خوبصورت بھی بہت تھیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا پسو پیش سے کام لیا، یعنی وہ دل سے نہیں چاہتی تھی کہ کیسے مرد سے میری شادی ہو جو چلے آج نہیں لیکن کل تک تو اس کے نام کے ساتھ غلامی کا لفظ تھا۔ یہ بالکل ایسے سمجھے جیسے کسی کی شادی اپنے گھر کے ڈرائیور کے بیٹے سے کوئی کرنے لگے، حالانکہ ڈرائیور کا بیٹا کوئی ضروری نہیں، وہ ڈرائیور ہی ہے، یا ڈرائیور کو بری چیز نہیں ہے، مالی بابا کا بیٹا، گھر میں کام کرنے والی ماسی ہے، اب اس کے بیٹے سے کسی کی شادی یا بیٹی سے، تو ایک ذہنوں کے اندر ایک ہلکا سا بوجھ آ جاتا ہے۔ بس اس قسم کا بوجھ تھا حضرت زینب کے اوپر۔ دل میں خیال آیا کہ میں قریشی خاندان کی ہوں، امیر بھی ہوں، زید غلام تو نہیں تھے لیکن غلام کا نام تو آ گیا نا، شادی ہو گئی لیکن دل میں جو خلش تھی وہ نہیں جاتی، تو جو ہی وہ زید کو دیکھتی تو دل مطمئن نہ ہوتا۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ نے ایک عورت کو کتنا اختیار دیا ہے۔ ایک دن بہت سارے لوگوں میں یہ بھی آ رہے تھے، قد کے بھی پست تھے، چھوٹے قد کے تھے، رنگ بھی صاف نہیں تھا، تھوڑی سی آر آ گئی، یہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی تک معاملہ آیا، کیا کریں، اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ دیکھو یہ ساتھ نبھاتے رہو، اچھی بات ہے گھر بنا رہے نہ ٹوٹے، لیکن یہ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ گھر نہیں توڑوانا چاہتے تھے؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے یہ خبر مل چکی تھی کہ اگر زید زینب رضی اللہ عنہا کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو زینب سے نکاح کرنا پڑے گا، جو خاندان میں اور معاشرے میں آپ کی بہو کے نام سے مشہور ہو چکی تھی، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اور عرب کے لوگ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو ایسے ہی لیتے تھے جیسے سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو ہوتی تھی۔ اب یہ اللہ کے نبی کے کندھوں پر پہاڑ لادنے کے برابر تھا۔ آپ خود سوچیے نا، آج بھی اس معاشرے میں کوئی سسر اپنی بہو سے نکاح کر لے تو اس گئے گزرے معاشرے میں بھی کتنا شور اٹھے، اور اگر وہ اللہ کا نبی ہو جس کے ساتھ دین کی عزت بندی ہوئی ہے تو لوگ تو پھر دین کو بھی برا کہیں گے، اللہ کے نبی کو کہیں گے۔ لیکن جیسے شروع میں بات کی نا سورہ الاحزاب میں کہ اس نے رسموں کو توڑا ہے، تو اللہ کے نبی کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ نے یہ کام لینا تھا، اللہ یہ رسم توڑوانا چاہتا تھا اپنے نبی کے ذریعے سے۔ جیسے کہ پیچھے ہم نے بات کی کہ اللہ کے حکموں میں کوئی اختیار نہیں، اس لیے نبیوں کو بھی ماننا پڑتا ہے۔ کبھی اللہ کے نبی یہ شادی نہ کرتے، اتنا دباؤ ہوا کیونکہ دو باتیں مل گئی تھیں، ایک تو یہ کہ بہو سے شادی کر لی، اور دوسری یہ کہ یہ پانچویں بیوی تھیں، چار بیویاں اس وقت آپ کے حرم میں موجود تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ دوسروں کو کہتے ہیں چار کرو اور خود پانچویں لے آئے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ دیندار پہ بڑے منہ کھول کے بات کر دیتے ہیں، پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے بعض دفعہ ایک انسان۔ آج بھی لوگ دیندار کے بارے میں بات کرتے وقت سوچتے نہیں ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی پہ لوگ بات کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر لوگ تو ہر ایک کو باتیں کریں گے۔ اور کہتے دیکھو، کہتے ہیں بہو کو بیٹی سمجھو اور خود شادی کر لی۔ اس طرح کا جاہل معاشرہ تھا، اتنا پروپیگنڈا ہوا کہ اللہ نے اس صورت میں اس کی آیتیں اتار دیں۔ پھر وہی ہوا، زید نے طلاق دی، عدت سے فارغ ہوئیں تو اللہ نے آسمانوں پر حضرت زینب اور اللہ کے نبی کا نکاح کر دیا۔ یعنی دنیا میں یہ نکاح ہونا ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا، اس لیے نکاح بھی اللہ نے آسمانوں پہ کر دیا۔ آپ کی یہ بیوی وہ ہیں جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا، یہ رسول اللہ کی دوسری بیویوں کے سامنے فخر کرتی تھی کہ دیکھو میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا۔ ہمارے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ جنت کے لیڈز میں سے آ جائیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہائی کلاس میں ہو، اپر کلاس، تو اپنے خاندان کے رسم و رواج سے ڈرنا چھوڑ دیں اور اتنا بڑا کراس لگائیں کہ آج کے بعد میں نے برادری سے نہیں ڈرنا۔ یقین کریں سکھ کا سانس آئے گا آپ کو۔ ہم برادری اور خاندان سے اللہ کی نسبت زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہ حسب نصب کے چکروں میں نہیں پڑنا۔ اس صورت میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی پر اتنے الزامات لگائے گئے اور ان کا جواب ان آیتوں میں موجود ہے۔ آیت 40 یعنی 40 میں اشارہ ہے کہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو، اللہ کے نبی کے ساتھ ان کی نسبت ختم کر دو۔ آج اگر کسی کا بچہ گود لے تو اس کے نام کے ساتھ اپنی ولدیت نہیں لگا سکتے، ولدیت اس کے اصل باپ کی لگے گی۔ یہاں سے دیکھیں کہ اسلام نسب کے معاملے میں کتنا سنجیدہ ہے۔ اچھا، لے پالک یا اڈاپشن، اور اسی طرح منہ بولا بیٹا، ہمارے کلچر میں کیا ہے؟ یہ میرا بھائی بنا ہوا ہے، یہ میرے بیٹوں کی طرح۔ بیٹوں کے دوستوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرتی ہیں مائیں۔ یاد رکھیے، محرم اور غیر محرم کی حد میں عمر کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ کے باپ کی عمر کے کیوں نہیں ہے، وہ آپ کے لیے غیر محرم ہے، آپ ان سے ٹچ نہیں کر سکتے۔ بہت ساری اس میں بھی ہمارے کلچر میں کمی بیشی ہیں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ پھر آیت 53 میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ولیمے کا تذکرہ ہے اور پردے کے بارے میں تذکرہ کیا گیا، یعنی حضرت زینب کی شادی اتنی برکت شادی ہوئی کہ اس موقع پر پردے کی آیتیں نازل ہوئیں۔ آج ہماری شادیوں میں پردے کی حدیں ٹوٹتی ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ اس دن بے پرد ہو جاتے ہیں، پہچانے ہی نہیں جاتے، کہتے کیا جی بھائی کی شادی ہے۔ تو شادی بہت اچھی بات ہے، لیکن بے پرد تو نہیں ہو سکتے نا آپ۔ حضرت زینب خوش قسمت تھی کہ اس موقع پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے بعد زیادہ دیر رکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ دعوت کرنے والا سارے دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور دعوت پر وقت پر جائیں، اور اگر کسی کی کام کرنے میں یا کروانے میں مدد کرنی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، وقت سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ دیکھیں اتنا باریک ادب کون سکھائے گا؟ وہی جس کو آپ سے محبت ہے، جو آپ کو جانتا ہے۔ ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی محبت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ دے دیا کہ اب مردوں اور عورتوں کے درمیان حجاب کی آڑ ہوگی، کیونکہ یہ تمہارے دلوں کے لیے پاک ہے اور ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دل بڑے پاک ہیں، ہماری نظریں بڑی صاف ہیں، تو ایک دوسرے کو کھلائیں پلائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن اللہ کی حدود کو پار نہ کریں۔ سب سے مشکل اپنے گھر کے غیر محرموں سے پردے میں رہنا، باہر کا تو کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ ہماری ڈیوڑی میں بھی جھانک لے، اور گھر میں ڈرائنگ روموں میں بلا کر بٹھا کر بہو بیٹیوں کو سامنے بنا کر پیش کریں تو یہ لا علمی ہے۔ ابھی آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن آپ خود جتنا اللہ سے مانگیں گے نا، آپ کا تقویٰ بڑھے گا، آپ دیکھیں گی خود بخود آپ کو یہ چیزیں کھولیں گی۔ جیسے صفائی پسند شخص ہوتا ہے نا، تو اس کو چھوٹے چھوٹے داغ دھبے بھی دکھتے ہیں، اور کوئی لا ابالے کہتا ہے کدھر گند ہے، مٹی ہے نا، پھر کیا یہ کوئی گند ہے، یہ کوئی گند ہوتا ہے تو برتن پڑے ہوئے ہیں، یہ گند ہے، یہ تو دیکھو نا یہ بستر پھیلے ہوئے ہیں، اس کو گند گند ہی نہیں دکھتا۔ جب ہماری مت ماری جاتی ہے تو ہمیں گناہوں کا گند گند ہی نہیں دکھتا، ہم کہتے سب کرتے ہیں، لو آپ گھر میں رہ کر ایسے کریں، لو آپ دیوروں سے پردہ اور جیٹھوں سے پردہ، اور یہ نند کا بیٹا، یہ تو میرے سامنے پیدا ہوا ہے، اس کو تو میں نے نہلایا ہوا ہے، اب تو نہیں نہلا سکتی آپ اس کو نا، اب تو وہ گرون اپ ہے۔ میں آئی تھی تو یہ میرا دیور تو بالکل ہی گود میں تھا، پہلے ایسا ہوتا تھا، بیٹوں کی شادیاں بھی ہوتی تھی اور ساسوں کے بچے بھی چل رہے ہوتے تھے ساتھ، اب وہ دیور آپ کے ہاتھوں میں آیا چھوٹے بھائی کی طرح، آپ نے اس کو بچپن میں مدد کر دی ساس کی، تو ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے، عقل ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے کہ تقویٰ کیا ہے، کہ جہاں اللہ روکے رک جاؤ۔ دیکھیے، ہینڈس بریک، سٹاپ، بس سٹاپ، چلو چلو، ریڈ لائٹ رک جاؤ، گرین لائٹ چل پڑو، بس یہ ہے۔ مرضی اور عقل تو استعمال کرنی کوئی نہیں، اللہ کے حکموں میں عقل نہیں استعمال کرتے، کیونکہ جو اللہ کا حکم سن کے عقل کو پوچھ لیتا ہے نا، تو عقل بڑی عیار ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی عقل سے پوچھا ہوتا تو کبھی آگ میں نہ کودتے، تو اللہ کا حکم سن کر بس مان لیجئے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت 55 میں بتایا گیا کہ تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اور اگلی آیت یعنی 56 میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے نبی پر درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ان پر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، اس کے کاموں میں برکت دیتے ہیں، آپ کا نام بلند کرتے ہیں، آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتے ہیں۔ یہ ایک پوری بک ہے ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی، اللہ کا اور فرشتوں کا درود پانے والے۔ تو درود لفظ کے 8-10 معنی ہیں، یہ سارے معنی ادھر آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کے درود بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر ایک، فرشتے اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں. نمبر دو، آپ کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. تیسری بات ہے، آپ کو زیادہ بلند درجے عطا فرمانے کی سفارش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ حکم آج ہمیں بھی دے دیا کہ ایمان والو، جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا بھیجو، پر کیسے بھیجو؟ یہ بھی تو کوئسچن ہے. آج امت اس میں بھی پریشان ہے نا، سمجھ ہی نہیں آ رہا کیسے بھیجیں. کوئی کہتا ہے نماز کے اینڈ پہ جو درود کا مقام ہے وہاں اللہم صلی علی محمد، ان سے اینڈ تک درود ابراہیمی پڑھ لو. پھر وہ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد کہو جہاں بھی لفظ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن کچھ لوگوں کو ابھی تک نہیں پتہ چل رہا، ان کو نہیں سمجھ آ رہا، کھڑے ہو کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھو، یا صرف ربیع الاول میں ہی پڑھو. تو سوال ہے کہ کیسے پڑھیں درود، اللہ کے نبی پر درود کیسے بھیجیں. حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، آپ نے جو طریقہ سکھایا ہے، یعنی وہ نماز کا کیا ہے، یا اس میں میں کیسے درود پڑھوں؟ تو آپ نے کہا کہ جب نماز میں آخری تشہد میں ہو تو بیٹھ کر پڑھنا، اور وہی اللہم صلی والی باتیں سکھائی گئیں، اکیلے میں سکھایا. آج لوگ اس آیت کا حوالہ لے کر اونچی آواز میں درود شریف پڑھتے ہیں، مل کر پڑھتے ہیں، اور جو ہی بیٹھے ہوتے ہیں لیکن درود پڑھنے کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں. سوچئے نماز میں درود کب پڑھتے ہیں، بیٹھ کر پڑھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے؟ سورت فاتحہ سے پہلے بعد میں پڑھتے ہیں یا تشہد میں اینڈ پہ پڑھتے ہیں؟ کیا بندہ نماز کے اندر قیام میں درود پڑھ سکتا؟ تو اسی سے بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا، سکھایا، وہی بہترین ہے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے چاہو پڑھ سکتے ہو، بیٹھے ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں. اگر چلتے ہوئے پڑھ رہے ہو تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں. مراد کیا ہے کہ اس تکلف میں نہ پڑھو. اور لوگ کیا کہتے ہیں، جو نہ کھڑا ہو وہ گستاخ ہے. سنی ہوئی ہے یہ باتیں آپ نے. اور اس میں بھی نوٹ کیجئے کہ اصل میں مسئلہ کھڑا اور بیٹھا ہونا ایک سائیڈ ایشو کر لیں. سوچ کیا ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی اس وقت اس مجلس میں آئے ہوئے ہیں، ربیع الاول میں، گلی گلی میں میلاد ہے. عقل سے پوچھئے، میں اس سے زیادہ نہیں بات کروں گی ابھی، عقل سے پوچھئے، اس شہر کے 20 گھروں میں 12 ربیع الاول کو 12 محفلیں ہیں میلاد کی، ایک ٹی وی میں بھی ہو رہی ہے. آپ پتہ نہیں مجھے اسکائپ والوں میں نہیں کرنی شروع کر دی، جہاں بھی میڈیا میں چلی، پوری دنیا میں درود ہو رہے ہیں. اور عین 5 بجے آپ کہتے ہیں چلو جی سب کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے نبی آئے ہوئے ہیں. کس کے گھر آئے ہیں؟ اس مسجد میں آئے ہوئے ہیں، ہمسایوں کے گھر کے درود میں آئے ہوئے ہیں، اس سے تیسرے میلاد کہاں آئے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں سب جگہ ہی آئے ہوئے ہیں. نعوذ باللہ، یہ سب جگہ کون ہوتا ہے؟ کس کا علم، کس کی سماعت، کس کی بصارت؟ قل ھو اللہ احد، السمیع البصیر اور العلیم. یاد رکھیے، اللہ اپنی ان تین صفات کے اعتبار سے السمیع العلیم اور البصیر ہونے کے نام سے ہر جگہ ہے. اپنے وجود کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ بھی عرش پہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کتنے گستاخ ہیں. بڑوں کو تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں آپ نہ آئیے گا، میں آؤں گی آپ کو ملنے، اور آپ نبی کو بلا رہے ہیں. اور ایک عورت فیشن زدہ، بال کھولے، ایکسپوجر بیوٹی کا، تو اللہ کے نبی بسم اللہ کر کے آ جائیں گے کہ مجھے اس نے بلایا میں آ جاؤں. نبی کی زندگی میں ایک عورت جس کو نہیں پتا تھا کہ بیعت آپ کیسے لیتے ہیں، بیعت لینے کے لیے اللہ کے نبی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیا پردے کے پیچھے سے، تو آپ نے منہ پھیر کر کہا کہ میں محمد کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں دیکھتا. پھر طریقے ہوتے تھے بیعت لینے کے، کبھی کپڑے کا ایک سرا وہ پکڑتے، کبھی وہ، کبھی بیچ میں پانی میں ہاتھ ڈالا جاتا. یعنی آپ نے تو کسی غیر محرم عورت کی انگلیاں اور ہاتھ دیکھنے پسند نہ کیے. کیا ایسی خواتین جو ہر لحاظ سے تبرج کا شکار ہوں، اللہ کے نبی ان کے بلانے پہ آئیں گے؟ عقل سے سوچئے، اس میں خاندان، تعصب، امی، دادی، خالہ، پھپھی، ساس، ان کے جو دور سے ہو رہے اس کو مت سوچئے، ادھر سے سوچئے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، اگلی آیات میں ایذا رسانی کی بات ہے. کیونکہ جب لوگ دین کے اندر اضافے کرتے ہیں، کمی بیشی کرتے ہیں، تو اصل میں وہ اپنے آپ کو اللہ کی رحمتوں سے دور کرتے ہیں. اور آیت 59 میں بتایا جا رہا ہے کہ جب مسلمان عورت گھر سے نکلے تو کیا پہنے، یتنین علیہن من جلا بی بہن، جلباب پہنے گی ایک عورت، تو بہت سیدھی سی بات ہے کہ گھر میں جس بھی قسم کا چاہے لباس پہنے، لیکن جب باہر نکلے تو اپنے اوپر چادر لے لیا کرے، اپنے جسم کو ڈھانپ لے۔ اب دیکھیے کہ سورت الاحزاب کے آخر میں یہ ایک حکم ہے۔ اب اس پہ لوگ کہتے ہیں برقعہ، پردہ، عبایا، چادر، اسکارف، کیا پہنے، سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ تو عرب کلچر ہے۔ ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اگر آپ دیکھیں نا، صرف ایک لفظ، یہ جو لفظ یہاں ہے نا جلابیب، یہ جلباب کی جمع ہے، اور جلباب کہتے ہیں وہ اوڑھنی جو سر پہ رکھی جائے تو پاؤں اس میں کور ہو جائیں۔ اب آپ اس کو عبائے کی شکل میں پہن لیں، اصل مقصود سامنے رکھیں گے نا تو یہ بیکار باتیں نہیں ہوں گی جو اکثر لوگ، جن کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا ماننے کو، وہ کرتے ہیں۔ آپ تو ایک مسلمان ملک میں بیٹھے ہیں نا، آپ کا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے الحمدللہ۔ باہر رہنے والوں کو دین کے دو احکامات بہت مشکل لگتے ہیں، ہر سال عمرے پہ جانے والے بھی چیریٹیز میں 10,000-20,000 ڈالر صدقہ دینے والے بھی دو حکموں پہ پریشان ہیں، عورتوں کا حجاب نقاب اور مردوں کا سود۔ یہ ویسٹ کے دو تحفے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو ختم کر دیا، چلو پہلے جو نہیں کرتے وہ تو شروع کرو، دوپٹہ ہی نہیں گلے میں لیتے تھے، گلے میں لینا شروع کر دو، تھوڑا سا تقویٰ بڑھا نا، لیتے تھے تو دوپٹہ موٹا کر لو، کھول کے لے لو، سر پہ لے لو، سر پہ خوبصورت پھول بوٹے لگا کے، پتہ نہیں 100 پنے لگا کر سکارف باندھتے تھے، کوئی بات نہیں بچی ہے ابھی کھیل لے، اب سمجھ آ گئی ہے اب اس کو ذرا سادہ کر لیجیے، آہستہ آہستہ سکارف پہنے گی، پھر اس کو آپ ابائے پہ ڈال دیں، پھر آہستہ آہستہ نقاب بھی سمجھ آ جائے گا۔ کیا نقاب اس کو سمجھ آ سکتا ہے جس نے کبھی دوپٹہ ہی نہیں لیا؟ یہ ہے تقویٰ۔ پیچھے بات ہو چکی ہے، یہاں پھر کہتی ہوں کہ جب گھر میں پیسے بڑھتے ہیں نا، جاب اچھی ہو گئی، بزنس چلنے لگا، تو گھر کی حالت بدل جاتی ہے، پرانے صوفے نکالو نئے لاؤ، پردے بدلو، کرسیاں چینج کرو۔ دولت کے ساتھ ہمارا رہن سہن خوبصورت ہونے لگتا ہے، تقویٰ کی دولت کے ساتھ نیکیاں نکھرنے لگتی ہیں۔ میں نے عام لوگوں والی نیکیاں نہیں کرنی، میں نے خاص کرنی ہے، اور اللہ ہمیں اسی کی توفیق دے۔ اس کے بعد سورت سبا شروع ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ سورت الاحزاب کے آخر میں پھر منافقوں کا ذکر ہے، بالکل وہی انداز ہے جو سورت نور میں تھا۔ جہاں بھی پردے، حجاب اور لباس کا ذکر ہوگا نا، نفاق کا ذکر ضرور آئے گا، کیونکہ جب دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ نقاب، حجاب، عورت کی پابندی، عورت کیا پہنے، یہ نہ پہنے، یہ نہیں سمجھ آتا۔ آپ ایک لفظ میں اس کو سمیٹ کر آگے چلے جائیں کہ نبی کے بتائے ہوئے طور طریقے اور ویسٹرن لائف سٹائل اکٹھا نہیں چل سکتا، اور وہ لوگ اس کو ڈیفینڈ کرتے کرتے اللہ کے نبی کی بہت ساری سنتوں سے خود کو دور کرتے ہیں۔ ذرا سا 3-4 سیکنڈ اپنا محاسبہ کریں، میں اس سارے معاملے میں کہاں کھڑی ہوں، اور دعا کر لیجئے ایک بار پھر، اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا۔ انشاءاللہ ایک سٹیپ آگے چلے گئے نا تو یہی کافی ہوگا، اگلا اللہ تعالیٰ خود بھی آسان کر دے گا۔ آگے دیکھیں سورت سبا، ایک قوم کا نام تھا سبا، اللہ نے ان کو بہت دولتیں دی تھی، لیکن کیا کیا، آئیے پڑھتے۔ سورت سبا میں جو موضوع ہے وہ نعمتوں کی ناشکری کرنے والی قوم کا ہے۔ یہ ایک ایسی بستی تھی جن کے پاس بہت سی نعمتیں تھیں، کہتے ہیں کہ اتنا پھل تھا ان کے پاس کہ اگر کوئی جنگل سے ٹوکری سر پہ رکھ کر گزرتا تو جب جنگل ختم ہوتا، یعنی ایک حد سے گزر کر دوسری میں جاتا، تو پکے ہوئے پھل جو خود بخود گرتے اس سے وہ ٹوکرا بھر جاتا، دانیاں، پکے ہوئے پھل۔ لیکن لوگوں نے ناقدری کی کہ ہمیں کچھ اور چاہیے۔ اس صورت کی شروع کی چند آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ جو عمل ہم کرتے ہیں وہ اوپر چڑھتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہماری طرف تقدیر کے جو فیصلے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہمیں اللہ سے ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اگر اچھا فیصلہ ہے تو اس کو قائم رکھ، اور اگر تو نے ہمارے حق میں کوئی شر کا فیصلہ بھیج دیا ہے تو اس کو روک لے، کیونکہ ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے۔ دعاؤں کی صورت میں جو چیزیں اوپر جاتی ہیں، جو مصیبتیں، بلائیں اور خیر آ جا رہی ہوتی ہے، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تسلی دے رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، تم سب میری نظروں میں ہو، تمہارا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، تم میرا بننے کے لیے لگے رہو۔ تم نے خواہش کی ہے کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اب تم ممتاز افراد میں آنا چاہتے ہو، پرومیننٹ ہونا چاہتے ہو، غم نہ کرو، میں تمہارے ایک ایک عمل کی قدر کروں گا۔ کتنی تسلی ہے۔ اب دیکھیے، بچہ چلنا سیکھتا ہے نا تو ماں کی خوشی کا کوئی حال نہ دیکھے، اس کو ایسے لگتا ہے کہ بچے کے قدم زمین پہ نہیں، ماں کے دل پہ پڑ رہے ہیں۔ آپ جب نیکیوں کی طرف چل پڑی ہیں نا تو اللہ کو بھی آپ پہ اس سے زیادہ پیار آ رہا ہے کہ فرشتوں دیکھنا اب یہ بچی بدل جائے گی، اب اس بندی نے نیت کر لی، اب یہ میری پسند کی بننے لگی ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے کہا کرے کہ اللہ میرے گرتے پڑتے قدموں کو جما دے۔ اگلی آیت یعنی چار میں اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو مومن خوشیاں منائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ چھوٹی موٹی نیکیاں کی تھی وہ ساری کی ساری تو نے یہاں جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر اگلی ہی آیتوں میں آیتوں کو ہرانے کا ذکر ہے۔ آیتوں کو نیچا دکھانا کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو اللہ کا حکم ہی مانو، ایڑی چوٹی کا زور لگا دو کہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ دین کا حصہ ہی نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہم نے پڑھی ہے ادھر۔ آپ دیکھیے کہ کبھی کبھی آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ کو پیسے دیتے ہیں، ماں باپ کو جمع کرنے کی عادت ہے، وہ جمع ہی کرتے رہتے ہیں، کرتے ہی رہتے ہیں۔ پھر جب ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں نا، وہ سارے نوٹ مل جاتے ہیں جو بچے نے کبھی نہ کبھی دیے، وہ بچے کہتے ہیں کیا ماں میں نے تجھے دیا تو نے خرچ ہی نہیں کیا، وہ سارے پھر انہی بچوں کو ہی مل جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ اگر کوئی نیکی ایسی کر رہے ہیں جو ہمیں ظاہر لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے، کل قیامت کے دن وہاں جائیں گے، ساری نیکیاں پڑی ہوں گی، جو چیزیں اپنے ہاتھ سے یہاں سے آگے بھیجتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کے لیے جمع کر کے رکھی ہیں۔ اسی طرح آیت 7 اور 8 میں مکہ کے لوگ آپ کے بارے میں یہ تبصرے کیا کرتے تھے، جن کا تذکرہ ان آیات میں کیا گیا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ انہی کے جملے نقل کرتے ہیں کہ دیکھو ان کو کتنا یقین ہے اپنے سچے ہونے کا، حالانکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح آیت 20 میں ہمارے لیے محاسبے کا نقطہ ہے، کیا میں شیطان کے قابو میں آتی ہوں، کیا میرے بارے میں شیطان کا گمان سچ تو ثابت نہیں ہوا کہ وہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ آیت 37 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جن کے مال اور جن کی اولاد اللہ کے راستے میں لگے، ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ دعا کریں کہ ہمارے مال اور ہماری اولادیں ایسی ہو جائیں کہ کل ہمیں اللہ کے قریب کرتے۔ آیت 51 سے سورت کے آخر تک منکرین کی موت کا وقت یعنی موت کا منظر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورت سبا سے ہمیں یہ پیغام پہنچتا ہے یا پیغام ملتا ہے کہ ناشکریوں کا نتیجہ نعمتوں کا زوال ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، کسی بھی چیز کی نہ قدری کریں گے نا تو آپ سے چھن جائے گی، اور پھر وہ آپ کہتے ہیں نا کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، بالکل نعمتوں کے ساتھ ہمارا یہی معاملہ ہے۔ اگر اللہ نے آج آپ کو کوئی نعمت دے دی ہے نا، قدر کیجیے، یوز اٹ، ادروائز یو ول لوز اٹ۔ جو لوگ اپنی موجودہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ایک دن آئے گا کہ وہ نعمت ان سے چھن جائے گی۔ جتنا تقوی اندر آتا ہے اتنا انسان اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاننے لگتا ہے۔ آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ فلاں کے ساتھ بہت قربت اور لگاؤ ہے، یا فلاں میاں بیوی میں بہت قربت اور لگاؤ ہے۔ خیر، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، تقوی اللہ کے ساتھ لگاؤ کا نام ہے۔ اللہ کی مرضی کا بندے کی مرضی کے ساتھ ملنا، یعنی بندے کی مرضی رب کی مرضی سے مل جائے، یہ ہے تقویٰ۔ میرے رب کو یہ پسند ہے، آج سے مجھے بھی یہی پسند ہے، میرے رب کو یہ پسند نہیں، آج سے مجھے بھی یہ پسند نہیں۔ ایسے ہی کرتے ہیں نا دوستی میں، چینج یور چوائس۔ شادی کے بعد لڑکیاں کتنا بدل لیتی ہیں، اور اچھی بچیاں بدلتی ہیں، کیونکہ عورت کے مزاج میں اللہ نے بدلنا رکھا ہے، مرد کو نہیں بدلتے۔ فزیکلی بھی ہارڈ ہوتے ہیں نا، سخت ہوتے ہیں، اندر سے بھی سخت ہوتے ہیں، جس بات پہ اڑ جائیں گے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ تو جب آپ ایک گھر بنانے کے لیے اپنے آپ کو بدل لیں گے تو کیا اللہ کی بندی بننے کے لیے نہیں بدلیں گے؟ چوائس بدل لیجیے، آپ کو بے پردگی پسند تھی، آپ پردے کو پسند کر لیں، آپ کو تبرج پسند تھا، آپ تبرج کے بغیر گھر میں رہ کر اپنے آپ کو جتنا مرضی سجا لیں۔ تو تھوڑی سی چوائس بدل لیجیے، ایک جملہ لکھ لیجئے کہ میری پسند اللہ کی پسندگی بن جائے، اے اللہ میں ایسی بن جاؤں کہ کل جب تجھے ملوں تو تجھے مجھ پہ پیار آ جائے۔ تو یہ خوبصورت پیغام سورۃ سبا کا تھا کہ نعمتوں کی ناقدری نہ کرو. اس کے بعد ہے سورۃ فاطر. اس کی شروع کی آیات سے ہمیں بہت اہم بات معلوم ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اس بات کا یقین آ گیا تو وہ بالکل مخلوق کی غلامی سے نکل جائے گا. ہم اکثر اوقات جو لوگوں کا ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یا تو کسی فائدے کا حصول ہوتا ہے یا کسی نقصان سے خود کو بچانا ہوتا ہے. میرے اللہ کے چاہے بغیر کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا. یہ احساس جو ہے وہ بندے کو مخلوق سے بے نیاز کر کے اللہ کی طرف جھکاتا ہے. آیت پڑھوں آپ کے سامنے؟ انتہائی خوبصورت آیت، اور میں نے کبھی اس کا وظیفہ کرتے کسی کو نہیں دیکھا، حالانکہ اگر وظیفہ کیا ہوتا اللہ کے نبی نے اس آیت کا تو اس سے خوبصورت کوئی آیت نہیں تھی کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا. نہیں کوئی کھول سکتا لوگوں میں سے اس رحمت کو جس کو اللہ بند کر دے. وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم. یہ وہی بات ہے جس کو اللہ کے نبی نے ایک دعا کی صورت میں بھی کہا کہ اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی روک نہیں سکتا جو تو مجھے دینا چاہے، اور تو دینا نہ چاہے تو کوئی مجھے عطا نہیں کر سکتا. ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ ہے عقیدہ بندے کا. آپ لوگوں سے کیوں ڈریں؟ آپ کو کیوں خوف ہے؟ آپ کیوں ہر وقت ہولتی رہتی ہیں کوئی یہ نہ کر دے وہ نہ کر دے، میرے خلاف نہ کوئی کہہ دے، میرے بارے میں کچھ نہ کہہ دے؟ یہ نہ اللہ سے کہیے کہ اللہ میں تجھے کہتی ہوں تو خود نبڑ لے. یقین کریں آپ کا دل دماغ کھل جائے گا اگر اس آیت کے مطابق آپ کا دل بن گیا انشاءاللہ. اصل میں ایسی بے نیازی کا نام ہی اسلام ہے. لیکن بعض دفعہ لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ اسلام شاید کسی ایک نام کا نام ہے، لیکن اصل مسلمان وہی ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دے. اس قسم کی خود سپردگی کا نام توحید ہے، اور یہی مطلوب ہے، یہی ہے وہ چیز جو بندے کے دل میں تقویٰ پیدا کرتی ہے. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی جس نے ان کو جرت مند بنا دی. بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں ڈرتے تھے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے. ہم کہتے ہیں نا نا نا، لوگ ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر کیا ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں دین پہ آئے تو ہماری بچیوں کے رشتے نہیں ہوں گے، حجاب کر لیا تو کون پسند کرے گا. سوچیے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ جب اللہ دینا چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 5 اللہ کے وعدے کی بات ہے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ سچا. اصل بات کیا ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں؟ وہ یہ ہے کہ لوگ اس وعدے کو سمجھتے ہی نہیں. کیا؟ کہ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. امیجن کریں، اللہ نے آپ سے جنت کا وعدہ کیا، دنیا میں ایمان والوں کی مدد کا وعدہ کیا، نصرت کا وعدہ کیا، اور نافرمانوں کو دنیا کی زندگی میں بھی پکڑ لینے کا وعدہ کیا ہے. یہ ہیں اللہ کے سارے وعدے جو سچے ہیں. بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا دھوکہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو ہائی لائٹ کیجئے. بہت بڑا دھوکہ جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، بس یہاں آ گئے ہیں اب واپس نہیں جانا. سچ بتائیں لگتا ایسے نہیں ہے؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں. انشورنس کروائیں گے آپ ساری چیزوں کی؟ آپ کی زندگی کی انشورنس ہے؟ آپ کہتے گارنٹی چاہیے، 10 سالہ گارنٹی اس اے سی کی. یہ اے سی کو تو 10 سال تک آپ پوچھ لیں گے ہے چل رہا نہیں. آپ کی گارنٹی ہے 10 سال، 10 دن، 10 گھنٹے؟ تو یاد رکھیے ہم سب نے چلے جانا ہے. یہ کہا کریں کہ اللہ جب تیرے پاس پہنچے تو وہاں رسوائی نہ ہو. بس دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ جملہ یاد رکھیے. یہاں پر نوٹ کریں کہ اس آیت کے ابتدائی حصے میں 3 چیزوں کی بات ہے، اللہ کے وعدے سچے، دنیا کا دھوکہ، اور شیطان کا دھوکہ. شیطان کا دھوکہ کیا ہے؟ کہ وہ ہمیں اس غفلت کا شکار کر دیتا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو گے بالآخر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. کچھ بھی کر لو، دیکھ لینا اللہ نے جنت دے دینی ہے. بعض دفعہ ابلیس کا دھوکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ ظالم تھوڑا ہے، دیکھ لینا سب کو جنت دے دینی ہے، عملوں سے کیا ہوتا ہے اور نمازوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ کو کوئی ہماری ایکسرسائز یا ورزش تھوڑی چاہیے، یہ ہیں دھوکے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے بارے میں اس سوچ اور فکر کو غلط کروا دے، جو اس معیار کو بدل دے، اور اس کو ہٹا کر شیطان جو سوچ انسان کے اندر ڈالتا ہے، یہ سب دھوکے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم شیطان کے دھوکوں میں تو نہیں آئے ہوئے؟ حقیقت یہ کہ قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ بندہ اللہ کی مرضی کو جاننے لگتا ہے۔ آپ کو پتہ لگنے لگ گئی؟ کتنوں کو پتہ لگ رہی ہے اور فرسٹ ٹائم لگ رہی ہے؟ کس کو اب زیادہ سمجھ آ گئی اللہ کی مرضی کی؟ پتہ کیا بات ہے؟ پتہ ہمیں پہلے بھی ہوتا، یہ جو باتیں آج پڑھ رہے ہیں نا، پہلے بھی پتہ، پر ہم کہتے ہیں یہ میری امی کی مرضی ہے کہ میں حجاب پہنوں، یہ میرے ابو ہیں جو مجھے کہیں باہر اکیلے نہیں جانے دیتے۔ چونکہ امی ابو سے سنی ہوتی ہیں نا باتیں، یا بڑے بھائی نے روب ڈالا، چل اندر جا، سیدھی ہو۔ آج قرآن کھل رہا ہے نا تو پتہ چل رہا ہے یہ قرآن کی مرضی ہے۔ آپ کو ایک چھوٹی سی ایڈوائس دوں، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، شوہر کو، ہمسائے کو، جس کو نصیحت کرنی ہے، فٹافٹ قرآن کھول کے لے جایا کریں۔ اکیلے بیٹھ کر آپ اپنے بچے کو یہ ساری باتیں بتائیں گے نا، اسے کہنا ماما کہتی ہے، یہ میری ماما کی بات ہے، اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس قرآن میں کیا ہے، بٹ اس بچے کو یہ یاد رہے گا کہ ماں نے قرآن کھول کے بتایا تھا، تو یہ قرآن میں ہی ہوگا۔ کہ جیسے آج کل ہم کر رہے ہیں، دیکھیں ہم براہ راست قرآن پاک کا ٹیکسٹ تو نہیں کر رہے نا، لیکن کیا روز یہ باتیں آپ جو ایک تقریباً دو گھنٹے ہم سنتے سناتے ہیں، آپ اس کو سن کر یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ قرآن کہہ رہا ہے؟ اور یہ میں سب بند کرا دوں، یقین کریں یہ بہت آسان ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ بھی بند، میں بھی بند، میں یہ سب باتیں اپنے لفظوں میں کروں گی آپ سے، کتابیں بھی نہیں چاہیے، آپ روز یہ کہیں گے یہ ہماری ٹیچر کہتی ہیں، آپ قرآن سے نہیں جڑیں گے، اس لیے آپ کو بار بار قرآن اور کتاب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ ہماری کوئی کیوں مانے، میری کیوں کو مانے، مجھے تو اللہ کی ماننی ہے۔ اللہ کی ایک بات سامنے رکھ دیں، آپ کے 10 جملوں سے زیادہ مؤثر ہوگی۔ ہم بول بول کے اپنے آپ کو بے جان کرتے ہیں اور بچوں کو ڈھیٹ کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ماما کی ٹیپ شروع ہو گئی، اب دیکھنا ذرا ماما اور کیا کیا بولیں گی۔ تو اچھی مامائیں خود نہیں بولتی، بچوں کو قرآن پڑھا دیتی ہیں۔ یہی بات میاں سے کر لیں، ایک دفعہ کریں، ہلکی سی بات سمجھ جائیں ٹھیک ہے، نہیں اگلی دفعہ بات ہو تو آپ کے ٹھہریں، یہ رکھے جی، یہ ہے قرآن، پڑھ لیجئے، آپ جو آپ کا دل کرے میں حاضر ہوں۔ اتنا کو قرآن تو اس پوری امت کو پڑھا دیجئے، اللہ کرے ہم اس کا حصہ بن جائیں۔